بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ میں سے جو وعظ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا اس کا عنوان ہے مقبولیت کا طریقہ کار. مقبولیت کا طریقہ کار جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ تکرار کرے تو تم کبھی مناظرہ نہ کرو، اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ملفوظ تو علماء کے لیے ہے مناظرے، لیکن عوام بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں کسی دینی مسئلے پر بحث کرنے کے بجائے اگر مسئلہ اچھی طرح معلوم ہے بتا کر ایک طرف ہو جائے، وہ مانے یا نہ مانے بحث نہ کریں. اور دوسرے یہ کہ جو چیز معلوم نہ ہو اس پر بحث کرنا تو بڑا ظلم ہے. جب ایسے مناظرے سے دل سیاہ ہونے کا اندیشہ ہے تو جو چیز معلوم نہیں ہے، جس کا علم نہیں ہے، اس میں بحث کرنے سے پھر دل کا ستیاناس ہو جائے گا. تو فرمایا کہ میں عوام سے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑ دو، لیکن بدعتی لوگوں سے مت لڑو. خدا تعالیٰ تم سے یہ نہ پوچھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا. اور قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام آدمی دوسروں کو نصیحت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، بعض میں اسی کی قابلیت ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی. اور یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے اہل نہیں ان کا کہنا لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، اور جو لوگ اہل ہیں ان کا کہنا ایسا ناگوار نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی ہے کہ عالم جو نصیحت کریں گے وہ نرمی اور تمیز کے ساتھ کریں گے. اس عالم سے مراد صحبت یافتہ، تربیت یافتہ عالم ہے. تربیت کے بغیر کام بنتا نہیں ہے، وہ نرمی اور وہ تمیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹایا جاتا ہے. جب مٹے نہیں تو نہ وہ نرمی پیدا ہوتی ہے، نہ وہ تمیز پیدا ہوتی ہے، نہ تواضع پیدا ہوتی ہے جس کی برکت سے کام ہوتا ہے. غرض یہ، لڑائی اور جھگڑے کا طریقہ مناسب نہیں. اپنے کام میں لگے رہو. اگر کوئی برا ہو تم اس پر رحم کرو. اگر کوئی برا ہو تم اس پر رحم کرو اور اس کے لیے دعا کرو. اگر کوئی برا ہو تم سے اس پر رحم کرو اور اس کے لیے دعا کرو. چنانچہ اللہ والے دنیا داروں پر رحم ہی کرتے ہیں، جیسے بیمار کو دیکھ کر اس پر رحم آیا کرتا ہے، بلکہ وہ مالداروں کو دیکھ کر بھی رحم کرتے ہیں کہ یہ بیچارے مزدور ہیں، لدے ہوئے ہیں، ہانپتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ کسی امیر کو دیکھتے تو کہتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی ففضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ مالدار سے مراد وہ مالدار ہیں جو محض دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. بعض اللہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ ان مالداروں سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو پکے دنیا دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا ان کے کام آنے کے بجائے وہ دنیا کے غلام بن گئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ کسی امیر کو دیکھتے تو کہتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور یہ دعا حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو. تو دنیا کی محبت سے زیادہ کون سی بیماری ہوگی کہ دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری سب سے بدتر ہے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے انہیں بیمار سمجھتے تھے اور ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. غرض دنیا دار بیمار ہیں، اور اس بیماری سے بچا رہنا خدا کی نعمت ہے جو قابل شکر ہے. اکبر پور کا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب نے ایک جولاہے سے مذاق کے طور پر پوچھا کہ میاں جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ مجھ کو خان صاحب نہ بنایا کہ کسی غریب پر ظلم کرتا اور دوزخ میں جاتا. خان صاحب چپ ہی تو رہ گئے. حقیقت میں خدا کی یہ بھی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہ لوگ رحم کے قابل ہیں کہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مگر ان کو خبر بھی نہیں. جیسے ایک سرحد کا وحشی ہندوستان میں آیا تھا، کسی حلوائی کی دکان پر حلوا رکھا، دیکھا قیمت پاس تھی نہیں، آپ اسی میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے. حلوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی. حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ ان کا منہ کالا کر کے جوتوں کا ہار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں پھرایا جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیے جائیں کہ ڈول بجاتے پیچھے پیچھے چلیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب یہ حلوہ خور صاحب اپنے گھر واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آغا ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کہنے لگے ہندوستان خوب ملک ہے، حلوہ کھانا مفت ہے، لڑکوں کی فوج مفت، گدھے کی سواری مفت، ڈم ڈم مفت، ہندوستان خوب ملک ہے۔ بس دنیا داروں کا دنیا کا خوب خوب دنیا کو خوب ملک کہنا ایسا ہی ہے جیسے اس آغا نے ہندوستان کو خوب ملک کہا تھا، اور دنیا کے سامان پر ناز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گدھے کی سواری اور لڑکوں کی فوج پر ناز کیا تھا۔ صاحبو یہ بے حسی ہے، خدا کی قسم اگر ذرا بھی شعور ہو تو یہ سب عذاب نظر آنے لگے۔ دنیا کی حکومت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس کی 10 قدمیوں پر حکومت ہوگی قیامت میں اس کو مشکیں کس کر لایا جائے گا اگرچہ اس کے بعد چھوٹ ہی جائے۔ آج اس کی درخواست کی جاتی ہے، اس کے لیے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہوں گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ واقعی یہ سچ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمان حاکم ہوں لیکن کون شخص ہو، اس کا فیصلہ خود حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 ہیں، ان میں سے 2 تو دوزخی ہیں اور 1 جنتی، اور اس 1 کو عالم باطل بتلایا۔ تو حکومت ضروری ہے، مگر حکومت کے لیے پورا عالم ہونا چاہیے، ورنہ بغیر علم کے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور امتحان علم کا یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنے مقدمات آئیں ان میں اپنی رائے سے فیصلہ لکھیں، اس کے بعد اہل علم سے ان کا حکم دریافت کریں، پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں، خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق نکلے گا۔ بغیر علم کے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور امتحان علم کا یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنے مقدمات آئیں ان میں اپنی رائے سے فیصلہ لکھیں، اس کے بعد اہل علم سے ان کا حکم دریافت کریں، پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں، خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ دوسری اس میں ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے، کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہوگا اور نفسانیت سے کام لے گا، اس کو لوگوں کی مصلحت پر ہرگز نظر نہ ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ہوگی، اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں کم ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قضاء کا عہدہ قبول کرنے کے لیے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم منظور نہیں کرتے تو اپنے انکار کی کسی کو خبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ سبھی انکار کر دیں۔ اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ پہلے بزرگ حکومت سے کیسی نفرت رکھتے تھے، اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام بھی کر سکے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ حقیقت میں بڑی تکلیف اور عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس طریقے کا آج کل رواج ہے اس کو رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولاد اس قابل نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کریں، البتہ ایمان اور اچھے کام اس کا ذریعہ ہے۔ جیسے بیان ہوا، اور اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی سے ہمارا مقصود دین کی ترقی ہے، تو خدا تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دین کی ترقی کی یہ صورت نہیں کہ بہت سا سامان سمیٹ لو۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، اگر 3-5 کرنا ہو تو خدا تعالیٰ سے کرو اور پوچھو کہ یہ کیوں فرمایا۔ آج کل یہ بھی ایک عادت عجیب ہو گئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذمہ دار مولویوں کو سمجھتے ہیں۔ آج کل مولوی بھی خود اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ خدا اور رسول کا حکم بتلا دینا ہمارا کام ہے، اور آگے ذمہ داری ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن بعض سادہ لوگ جو ہے اپنے آپ ہی کو ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صاحب وہ مولوی تو صرف منادی کرنے والے ہیں، دیکھو اگر کلیکٹر کسی سے منادی کرا دے تو اس منادی کی حکمت منادی کرنے والے سے نہیں پوچھی جاتی، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ مولویوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے؟ اگر یہ کچھ بتلا دیں تو ان کا احسان ہے، باقی ان کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ غرض مال اور اولاد ذریعہ قرب نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال ذریعہ قرب ہیں۔ میں ان کے متعلق کچھ مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ سو بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ ایمان ہی کو بگاڑ بیٹھتے ہیں، اگرچہ ان کے عمل کسی درجے میں اچھے ہیں لیکن عقیدہ بالکل ہی تباہ ہیں۔ بہت سے لوگ پیروں سے اس قدر تعلق رکھتے ہیں کہ خدا سے بھی اتنا تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ایک منہ چڑھا رشتے دار ہو کہ جو کچھ کہہ دے گا اسی پر دستخط ہو جائیں گے، اور ان کے نام پر ہنسلی چڑھاتے ہیں، کئی منتیں مانتے ہیں۔ بعض نے تعزیوں کو اس قدر ضروری سمجھ رکھا ہے کہ ان کا سارا دین ایمان وہی ہے۔ بعض شخص کہنے لگے، جب سے 11ویں شریف چھوڑی ہے اس وقت سے مجھ پر آیتیں آنی شروع ہو گئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا یہ مطلب اس سے نہیں ہے کہ بزرگوں کو ثواب نہ پہنچایا کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو، بلکہ اس نیت سے ثواب کرو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی دینی احسان کیا تھا تو ہم ان کو ثواب پہنچائیں، اور یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ ان سے ہمیں مال یا اولاد ملے گی۔ اور غور کر کے دیکھو، اس نیت سے ثواب پہنچانا کیسی بے ادبی ہے۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص مٹھائی لے کر آئے اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب آپ سے میرا فلاں کام ہے، تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو خوشی اس کے مٹھائی لانے سے تم کو ہوئی ہوگی وہ سب خاک میں مل جائے گی، اور سمجھو گے کہ یہ سب خوش آمد اسی غرض کے لیے تھی۔ دوسرے، جب وہ حضرات اپنی زندگی میں اس قسم کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھتے تھے تو اب مرنے کے بعد کوئی ان کو دلچسپی ہوگی؟ تو ایمان کی درستی جب ہوگی کہ اس قسم کی ساری باتوں سے توبہ کرو، یعنی مرنے کے بعد جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں بزرگوں کے نام پر، تو جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی میں انہیں ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی تو مرنے کے بعد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایمان کی درستی جب ہوگی کہ اس قسم کی ساری باتوں سے توبہ کرو۔ دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ اس کے متعلق یہ حالت ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ عقیدے درست کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ جب عمل نہیں تو میرے عقیدے کی درستی کیا کرے گی؟ اور جو لوگ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو صرف عبادات، نماز، روزہ وغیرہ کا کچھ خیال کر لیتے ہیں، باقی آپس کے معاملات تو بالکل ہی خراب ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو متقی کہلاتے ہیں مگر ان کے معاملات بہت گندے ہیں۔ خدا جانے یہ کیسا تقویٰ ہے کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ گویا بی بی تمیزن کا وضو ہے کہ بس ایک دفعہ کر کے عمر بھر کو چھٹی ہو گئی۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے معاملات بھی اچھے ہیں لیکن اخلاق نہایت خراب ہیں، نہ خدا کی محبت، نہ خوف، نہ صبر، نہ شکر، خدا پر بھروسہ، نہ خدا پر بھروسہ، بلکہ ان کے بجائے غرور، دکھاوٹ، خود پسندی، حسد، کینہ وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو نیک اعمال میں یہ اخلاق باطنی بھی آ گئے، اور یہی ہے وہ چیز جس کو تصوف کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ تو تصوف نہیں بلکہ معمولی چیز ہے تو سمجھو کہ جو لوگ تصوف کے فن میں امام ہیں ان کے کلام سے معلوم ہوا ہے کہ تصوف یہی ہے۔ چنانچہ تصوف کی بڑی معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ تصوف ظاہر اور باطن کا سنوار لینا ہے، تصوف ظاہر اور باطن کا سنوار لینا ہے، اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک عقیدے اور دوسرے اخلاق۔ ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے مگر صوفیہ نے اس کا نام تصوف رکھا ہے، اور قرآن نے اس کو ایمان اور عمل صالح کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے، پس تصوف کی حقیقت ایمان اور نیک اعمال ہیں، اور عقیدے اور اخلاق کی درستی بھی اس میں آ گئی ہے، یعنی درستی ظاہر بھی ہو، درستی باطن بھی۔ اور یہیں سے کامل پیر کی پہچان بھی معلوم ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک تو ایمان خالص کی ضرورت ہے، دوسرے نیک اعمال کی، تیسرے اچھی عادت کی کہ اس میں صبر ہو، شکر ہو، دنیا سے نفرت ہو کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی پاس والوں کا دنیا سے جی ہٹ جائے، اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم زیادہ متوجہ ہوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش پر دنیا دار زیادہ ہجوم کریں معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ خود بھی دیندار ہے، اور جس کی طرف نیک آدمی زیادہ متوجہ ہوں اور وہ اس لائق ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے، ایسا شخص مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کرو، اور جن کو یہ سب باتیں حاصل ہوں، ایمان بھی خالص ہو، اعمال بھی نیک ہوں، اخلاق بھی درست ہوں، ان کے لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا کئی گنا عوض دیا جائے گا، اور وہ جنت کے محلوں میں امن سے رہیں گے۔ قرب کے زوال کا ان کو کچھ ہٹکا نہ ہوگا۔ چونکہ آج کل جاہل لوگ گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تصوف کی حقیقت اور کاملوں کی پہچان بتلا دوں تاکہ لوگ ان کے پھندے سے بچ سکیں۔ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق نیک عطا فرمائیں۔ آمین۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا۔ تشریح میں ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی متقی بندے کو حق تعالی شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقوی حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کے پیدائش کے وقت کی سنتیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا چاہیے، اذان پوری دینا چاہیے، یعنی فجر کی اذان کے جو کلمات ہیں جن میں الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، یہ اذان دائیں کان میں دینا چاہیے اور بائیں کان میں تکبیر۔ جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے۔ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا۔ عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تنبیہ میں لکھا ہے کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی، اس لیے ابتدا سے ہی اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام اور ادب کے وجوب میں دوسری روایت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الشروط میں قصہ حدیبیہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم، واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر و کسریٰ و نجاشی کے پاس گیا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جب وہ کھنکار کر پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وضو کا مستعمل پانی لینے کے لیے گویا اب لڑ پڑیں گے، اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے جو کچھ آداب صحابہ کے ثابت ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ سبحان اللہ، رب یا ربی صلی وسلم داری والحبیب الذی توجہ شفاعته لکل حول من الاحوال، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔